دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، کسی کی مشکل کو برطرف کرنا اور پریشانی دور کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس اجر کو بیان کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل سے پریشانی کو دور کرے گا۔ اعتدال اور میانہ روی بہت سے مسائل سے نجات دلاتی ہے، فخر میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دور رکھتی ہے، اور ثروت و آسائش میں نقصان اور ضیاع سے بچاتی ہے۔ خدا کے یہاں اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، اس لیے کمیاں سے زیادہ کیفیت کی اہمیت ہے۔ نیکی اگرچہ چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر خلوص سے انجام دی جائے تو اس کا اجر خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کم ہو یا زیادہ نیکی کرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کھجور کے ٹکڑے کو بھی اس قدر بڑا کر دے گا جیسے احد کا پہاڑ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص غریب ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے زیادہ غریب وہ ہے جس کا دوست ہو اور وہ اسے کھو دے۔ دوستی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دوستی کا اظہار کیا جائے. دوستی کے اظہار کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوست سے مستقل ملتا رہے اور اس سے اپنے خلوص اور محبت کا اظہار کرے. اسی لیے فرزند رسول حضرت امام علی رضا السلام فرماتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات کرو تاکہ ایک دوسرے سے محبت ہو, آپس میں مصافحہ کرو اور ایک دوسرے پر غصہ نہ کرو. رازداری دو قسم کی ہے, دوسروں کے راز پوشیدہ رکھنا اور ان کے عیوب ظاہر نہ کرنا, اپنے انفرادی اور اجتماعی اسرار کا پوشیدہ رکھنا. ان دونوں کو فاش کرنا نفس کی کمزوری اور عقل کی کمی کی دلیل ہے. اس کی سختی سے مذمت کہتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اے دینی و دنیاوی امور میں رازداری رکھو, کیونکہ روایت کی گئی کہ فاش کرنا کفر, اور یہ بھی روایت کہ راز فاش کرنے والا اور قاتل دونوں شریک ہیں. اور سامعین, آئیے اب اسی کے ساتھ سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے. روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
پیغمبر, آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے.
سامعین, گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے, کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے, کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے. چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی, بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے. جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے, پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں. اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دے, اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہیں اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کلام نور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی آرا سے ضرور مستفید فرمائیے گا۔ سامعین، مومن پر مصیبت مصلحت کا تقاضا ہے. خدا چاہتا ہے کہ بیماری اور دیگر دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف کر دے اور صبر و استقامت سے اس کے درجات میں اضافہ ہو. جبکہ یہی مصیبت اور بیماری کافر کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ کافر اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مزہ چکھے. مرض مومن کے لیے تطہیر اور رحمت ہے اور کافر کے لیے عذاب اور لعنت. بیماری مومن کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہے. انسان جتنا زیادہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرے گا اتنا ہی اسے روز محشر حساب دینا پڑے گا اور اس وقت اس کثرت کا مقابلہ اس کے اعمال کی کثرت سے کیا جائے گا. اگر اس کے نیک اعمال کی تعداد بھی زیادہ ہوئی تو چھٹکارا ملے گا, ورنہ ان نعمتوں سے زیادہ حساب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اسی لیے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جو رزق کثیر کے سوائے کسی اور پر قناعت نہیں کرتا اسے کثیر عمل کے علاوہ کوئی اور چیز کفایت نہیں کر سکتی, اور جسے قلیل رزق کفایت کر جائے اس کے لیے قلیل عمل بھی کافی ہوگا. صبر جہاں آنے والی مصیبت کی شدت کو کم کرتا ہے وہاں پروردگار کی بارگاہ میں صبر کرنے والے کو عظیم اجر کا مستحق قرار دیا جاتا ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مومن جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کے لیے 1000 شہیدوں کا اجر ہے. ہر دن اور رات میں اللہ کی جانب سے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ بندگان خدا, اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. اگر مویشی نہ چرتے, شیر خار دودھ نہ پیتے اور بوڑھے رکوع نہ کرتے تو اللہ تم پر بھرپور عذاب نازل کرتا اور تم پاش پاش ہو جاتے. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے فارسی میں آپ کو کچھ جملے بنانا سکھائے تھے, اور جملوں میں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کے ساتھ ساتھ صفت کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا. اور گفتگو کے ضمن میں ہم نے ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کی جمع سے بھی آپ کو آشنا کیا تھا. اب اس یادواری کے ساتھ آئیے آج کے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو کچھ الفاظ اور ان کے معنی بھی نوٹ کرائے تھے. جن الفاظ اور ان کی معنی سے ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں آشنا کیا تھا وہ ایسے الفاظ اور معنی تھے کہ جن کی آپ کو ایران کے سفر کے دوران ضرورت پیش آ سکتی ہے, جیسے
گزرنامے. گزرنامے
جی, گزرنامے یا گزرنامہ, پاسپورٹ,
عکس,
عکس, فوٹو,
پوشے, پوشے,
پوشے, فائل کور یا فائل,
اتاق, اتاق,
اتاق, کمرہ,
کیف, کیف,
کیف, پرس. اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بناتے ہیں. آپ انہیں نوٹ کیجئے اور دیگر الفاظ کی مدد سے مزید جملے بنانے کی آپ تمرین کیجیے تاکہ آپ کے اندر فارسی بول چال کی استعداد بڑھے.
گذرنامه من.
گذرنامه من یعنی میرا پاسپورٹ. اب اس سے مکمل جملہ بناتے ہیں.
این گذرنامه من است.
یہ میرا پاسپورٹ ہے. این گذرنامه من است.
عکس شما.
عکس شما آپ کا فوٹو. مکمل جملہ سنیے.
عکس شما کجاست؟
عکس شما کجاست؟ آپ کا فوٹو کہاں ہے؟
پوشه او.
پوشه او اس کی فائل یا اس کا فائل کور.
این پوشه اوست. این پوشه اوست.
این پوشه اوست. یہ اس کی فائل ہے یا یہ اس کا فائل کور ہے.
اتاق تو.
اتاق تو تیرا کمرہ.
این اتاق توست.
این اتاق توست. یہ تیرا کمرہ ہے یا تمہارا کمرہ ہے.
کیف شما.
کیف شما تمہارا پرس. مکمل جملہ سنیے.
آیا این کیف شماست؟
آیا این کیف شماست؟ یہاں یہ سوالیہ جملہ بنایا گیا ہے. کیا یہ آپ کا پرس ہے؟ دوبارہ سنیے اسے.
این کیف شماست؟
یہ آپ کا پرس ہے. اب اسے سوالیہ انداز میں سنیے.
آیا این کیف شماست؟
جی یہاں پر یہ سوالیہ بنایا گیا ہے جملہ. کیا یہ آپ کا پرس ہے؟ سامن جو جملے آپ نے نوٹ کیے ان جملوں میں ہم نے کچھ ضمائر استعمال کی ہیں اور وہ ہیں من تو شما اور او. ان کی تکرار کے ساتھ آپ کو ان کے ادائیگی کے طریقے سے بھی ہم نے آشنا کیا ہے. امید ہے کہ آپ اب تک کے اسباق میں بیان کیے گئے الفاظ اور معنی کو ذہن میں رکھ کر مزید جملے بنائیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحبه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه من خاره ای.
جهان در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست، شب و شبا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو،
آمریکا آمریکا نرد نیرنگ تو خون جوانان ما میچکند چنگ تو
در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بدا هنگ تو مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیره شده عالم از دیل و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی
دور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست زهر بلا در تو هست شهد و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا نرد نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا نرد نیرنگ تو آمریکا آمریکا نرد نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا نرد نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو
در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بدا هنگ تو مظهر شیطان تویی دشمن انسان تویی ای همه اهریمنی در خط فر
سامعین ریڈیو تهران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں غصب ظلم اور استکبار کے مقابلے میں استقامت جاری رہے گی شہدائے استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام ہم اپنے عہد پر باقی ہیں اور شہید حسن نصر اللہ کی راہ جاری رکھیں گے حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا اعلان اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر دیگر شخصیات اور استقامتی رہنماؤں کے بیانات شہید سید حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت استقامت جاری رکھنے پر زور شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے سوگ میں لبنانی عوام کے ساتھ یمنی عوام کا اظہار یکجہتی پرچم استقامت سر بلند رکھنے کے عہد کا اعلان
حزب اللہ لبنان کے عظیم رہنما شہید سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے موقع پر یمن کے عوام اور حکام نے دونوں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان کے عوام نے بھی شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے موقع پر عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر کے شہداء استقامت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے جنازے اور تدفین کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کر کے فرمایا ہے کہ غصب، ظلم اور استکبار کے مقابلے میں استقامت جاری رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ غصب، ظلم اور استکبار کے مقابلے میں استقامت ختم ہونے والی نہیں ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے تک جاری رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں مجاہد کبیر سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے استقامت جاری رہنے پر تاکید فرمائی۔ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی مناسبت سے جاری ہونے والا رہبر انقلاب اسلامی کا یہ پیغام عراق میں آپ کے نمائندے اور لبنان پہنچنے والے رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندہ وفد کے رکن حجت الاسلام سید مشتبہ حسینی نے پڑھ کر سنایا۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ مجاہد کبیر اور علاقے میں استقامت کے سرپرست حضرت سید حسن نصر اللہ اعلی اللہ مقامہ اس وقت عزت کے عروج پر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا پاکیزہ جسم جہاد فی سبیل اللہ کی سرزمین پر سپرد خاک کیا جا رہا ہے اور ان کی روح اور راہ روز بروز پہلے سے زیادہ سربلندی کے ساتھ آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور اس راہ پر چلنے والوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے جنازے کے اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم اپنے عہد پر باقی ہیں اور شہید حسن نصر اللہ کی راہ جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آج ہم اپنے تاریخی عرب اسلامی اور ملی رہبر کو الوداع کہنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس نے اپنا وعدہ وفا کیا اور ہمیں سربلندی عطا کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ ایک مخلص، شجاع، صاحب بصیرت اور حکیم و دانا رہبر تھے اور انہوں نے امت اسلامیہ کو استقامت کا تحفہ دیا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ عوام کے عاشق تھے اور عوام ان کے عاشق تھے۔ انہوں نے شہید سے عہد کیا کہ ان کی امانت کی حفاظت کریں گے۔ شیخ نعیم قاسم نے شہید سید ہاشم صفی الدین کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو ناقابل فراموش بتایا۔ انہوں نے حزب اللہ کو ناقابل شکست قرار دیا اور کہا کہ 75,000 اسرائیلی فوجی حزب اللہ کے سامنے پیش قدمی نہ کر سکے اور ہم استقامت جاری رکھیں گے اور امریکہ کو اپنے ملک پر تسلط کی اجازت نہیں دیں گے۔ بیروت کے کمیل شمون اسٹیڈیم اور اس کے اطراف میں لاکھوں کی تعداد میں موجود عقیدت مندوں نے اشکبار آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز رہنما سید استقامت حسن نصر اللہ کو الوداع کہا اور ان کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ اتوار کی صبح سویرے سے ہی لبنانی عوام لبنان کے مختلف علاقوں سے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ میں شرکت اور ان دو عظیم شہدا کو الوداع کہنے اور ان کے ساتھ تجدید عہد کے لیے بیروت پہنچ گئے تھے۔ المنار نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے مختلف علاقوں سے عوام نے نامساعد موسمی حالات کے باوجود شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کے جنازوں میں شرکت کی۔ جبکہ دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی اور غم و اندوہ کے ساتھ ان دو عظیم شہدا کو الوداع کیا۔ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین سے قلبی لگاؤ رکھنے والے اور محبت کرنے والے جوق در جوق بیروت پہنچے تاکہ ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کر سکیں اور ایک ایسے منظر کا حصہ بنیں جو لبنان کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ شدید سردی اور برفباری ان محبت کرنے والوں کو مزاحمت کے شہیدوں کے ساتھ تجدید عہد کرنے سے نہیں روک سکی۔ واضح رہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ 27 ستمبر 2024 کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے اس حملے میں بیروت میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے کئی سینئر کمانڈر اور سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر آپریشنز جنرل عباس نیل فروشان بھی شہید ہو گئے تھے جو جائے وقوع پر موجود تھے، جبکہ لبنان میں حزب اللہ کی ایگزیکیوٹو کونسل کے سربراہ شہید سید ہاشم صفی الدین 4 اکتوبر کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے شہید استقامت سید حسن نصر اللہ کی تدفین کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شہید استقامت سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کے جلوس جنازہ کے موقع پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے اس پر قائم ہیں۔ عربی اور فارسی زبانوں میں جاری ہونے والے اس پیغام میں صدر پزشکیان نے کہا کہ لبنانی قوم کو اپنے بہادر مجاہدین بالخصوص شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین پر فخر ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں لکھا کہ لبنان کی عظیم قوم کو اپنے تمام شجاع اور دلیر فرزندوں پر فخر کرنا چاہیے، ایسے دلیروں پر جو اپنے عہد پر قائم رہے اور قوم کی عزت و شرافت کا دفاع کیا یہاں تک کہ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی جو شہداء استقامت شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے بیروت گئے تھے، کہا کہ آج کی تدفین ثابت کر دے گی اور پوری دنیا دیکھے گی کہ استقامت زندہ ہے، حزب اللہ زندہ ہے اور اپنے اہداف کی وفادار اور اس کی پابند ہے۔ سید عباس عراقچی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ استقامت کا راستہ جاری رہے گا اور جس طرح اب تک بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اسی طرح حتمی اور مکمل کامیابی بھی حاصل کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ شہید حسن نصر اللہ کی تدفین میں ہماری شرکت استقامت کی حمایت اور ایران اور لبنان کے اتحاد کا واضح ثبوت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے لبنان اور اسلامی استقامت کے ساتھ ایران کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لبنان جلد استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ بیروت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج مجھے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ بیروت پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا جس میں رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر، حکومت، عدلیہ اور پارلیمنٹ کے نمائندے، ثقافتی شخصیات اور شہدا کے اہل خانہ شامل ہیں۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ صہیونی حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ جنوبی لبنان پر حملہ کر کے پورے ملک پر قبضہ کر لے گی اور حماس اور حزب اللہ کو تباہ کر دے گی، لیکن آج صہیونی حکومت کو شرمناک شکست ہوئی ہے اور غزہ کے عوام دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ دشمن جنوبی لبنان کی سرزمین سے پسپا ہو چکا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شہید استقامت سید حسن نصر اللہ کی تدفین کے موقع پر بھی جارح صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بیروت کی فضاؤں میں پروازیں انجام دی ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی اور ڈرون طیاروں نے عین اس وقت جب شہید استقامت سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کا عمل انجام پا رہا تھا، بیروت کی فضاؤں میں نہایت کم اونچائی پر پروازیں انجام دیں اور ساؤنڈ بیریئر توڑے۔ المیادین کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں القلیلہ اور انصار علاقوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے شہید سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ ایک مثالی اسلامی رہنما اور ایک با اثر علاقائی اور عالمی شخصیت تھے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری یاسر الحوری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ ایک منفرد اسلامی شخصیت اور ایک بہادر اور دلیر رہنما تھے اور اسلامی اور عرب امہ اور جہاد و مزاحمت کا محور ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ یاسر الحوری نے کہا کہ حزب اللہ کی فورسز اور امت اسلامیہ کے جوان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے امت اسلامیہ کے عظیم شہید سید حسن نصر اللہ کے عظیم راستے پر گامزن رہیں گے اور تاریخ کے اوراق میں عظیم فتوحات درج کریں گے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری نے مزید کہا کہ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں میدان جنگ میں جہاد و مجاہدت کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ میں بیداری پیدا کی اور انہیں حقیقی دشمن سے روشناس کرایا، اور اس طرح خطے میں دشمن اور اس کے کرائے کے قاتلوں کی سازشوں کو بڑی حد تک شکست سے دوچار کیا۔ حزب اللہ لبنان کے عظیم رہنما شہید سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے موقع پر یمن کے عوام اور حکام نے ان دونوں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا۔ موصولہ خبروں کے مطابق یمن کے ایک عالم فؤاد ناجی نے اس موقع پر کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ ایک عالم، مجاہد اور ایک غیر معمولی اور منفرد کمانڈر تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے پرچم استقامت زمین پر نہیں گرے گا، اور دشمن کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا یہ خیال غلط تھا کہ وہ حزب اللہ کے کمانڈروں کو شہید کر کے اسے نابود کر سکتا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے رکن زیف اللہ الشامی نے اس پروگرام میں کہا کہ ہم شہید سید حسن نصر اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بہادر اور حریت پسند افراد آپ کی وفاداری کا جواب وفاداری سے دیں گے۔ فلسطینی استقامتی کمیٹیوں نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ کے جلوس جنازہ کے موقع پر ایک بیان جاری کر کے انہیں ایثار و شجاعت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ فلسطینی استقامتی کمیٹیوں نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ آج گہرے رنج و غم کے ساتھ اسلام کے عظیم کمانڈر، امت کی علامت اور قوم کے زندہ ضمیر شہید والا مقام سید حسن نصر اللہ اور ان کے مجاہد بھائی اور عظیم کمانڈر شہید سید ہاشم صفی الدین کو رخصت کر رہے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید سید حسن نصر اللہ صرف ایک سیاسی رہنما یا فوجی کمانڈر نہیں تھے، بلکہ استقامت، پائیداری، صداقت، عزت و شرافت کی علامت تھے۔ پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے عوام نے بھی شہدا استقامت شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے موقع پر عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر کے شہدا استقامت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان کے شہر اسکردو کے ہزاروں افراد نے سید حسن نصر اللہ کی یاد میں اجتماع کیا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں، علماء اور سیاسی شخصیات سمیت عوام کے مختلف طبقات نے شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، تو سماعت فرمائیں انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فلسطینی کاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کا جلوس جنازہ، اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے.
غزہ پر صہیونی حکومت کی 15 ماہ سے زائد کی جارحیت میں جہاں فلسطینیوں نے عظیم قربانیاں دے کر صہیونی حکومت کو اس کے منصوبے میں ناکام بنا دیا، وہیں استقامتی محاذ نے بھی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی نہ صرف بھرپور حمایت کی بلکہ اس راستے میں اس نے بھی عظیم شخصیات کی قربانیاں پیش کی، جن میں سے ایک حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ ہیں. سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ لبنان نے غزہ پر صہیونی جارحیت کے ارتکاب کے وقت سے ہی نہ صرف فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کی بلکہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قائم کی گئی ناجائز صہیونی کالونیوں پر حملے کر کے عملی طور پر فلسطینیوں کی مدد کی، جس کے جواب میں غاصب صہیونی حکومت نے حزب اللہ لبنان کو حملے بند نہ کرنے کی صورت میں سخت اقدامات کی دھمکیاں دیں. لیکن حزب اللہ لبنان اپنے اس موقف پر سختی سے ڈٹی رہی کہ جب تک غزہ پر صہیونی جارحیت نہیں رکتی وہ قابض اسرائیل پر اپنے حملے نہیں روکے گی. حزب اللہ کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر حملے سے روکنے کے لیے صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنانا شروع کیا، اور جارحیت میں اس نے غزہ کی مانند جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کا ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا. لیکن حزب اللہ نے تمام تر دباؤ اور جارحیت کو برداشت کیا اور غزہ کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچا. جب صہیونی حکومت کو اس جارحیت سے بھی اپنا مقصد حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو اس نے حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنانے کا مکروہ فیصلہ کیا اور پہلے سید حسن نصر اللہ کو اور پھر ان کی جگہ حزب اللہ کے سربراہ بننے والے سید ہاشم صفی الدین کو فضائے جارحیت میں شہید کر دیا. صہیونی حکومت نے حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنا کر یہ سمجھا تھا کہ حزب اللہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس تنظیم نے اپنی قیادت کی شہادت کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن غزہ اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچا. آخرکار صہیونی حکومت غزہ میں اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد حماس کی شرائط پر جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے پر مجبور ہو گئی.
فلسطینی کاز آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب نوید حیدر تقوی صاحب، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم. تقوی صاحب، شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کا جلوس جنازہ ہے بیروت میں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی شرکت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ صہیونی جارحیت کے بعد غزہ پر جو اس نے شروع کی تھی اس کے بعد استقامتی محاذ نے ڈٹ کر صہیونی جارحیت کا مقابلہ کیا جس میں حزب اللہ سرفہرست تھی، اور اسی جرم کی پاداش میں سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے دیگر کمانڈر اور مجاہدین جام شہادت نوش بھی کر گئے، لیکن اس پر انہیں فخر بھی ہے ان کی جماعت کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ استقامتی محاذ جو ہے یہ دشمن کے ان جو ناپاک عزائم اور اقدامات ہیں اس سے کمزور ہو جائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسور صاحب، شہید کا جو خون ہے اور شہید کی جو فکر ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ کی تشییع جنازہ ہے اور تدفین کا ان کا دن ہے، لیکن میں گزشتہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں مختلف اخبارات کو، سائٹس کو، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کو. اس وقت دنیا بھر میں اگر کسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جس کو ٹاپ اس وقت لیڈ حاصل ہے وہ سید حسن نصر اللہ ہیں. جی. حسن نصر اللہ استقامت کی ایک پائیدار آواز تھے. حزب اللہ استقامت کا ایک ایسا مضبوط قلعہ تھا کہ جو ہمیشہ سرفراز اور سربلند رہا، اور ہر موقع پر اس نے غاصب صہیونی حکومت کو ناکوں چنے چبوائے اور سربلندی اور افتخار کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑے. قیادت سے لے کر ایک معمولی سپاہی جو حزب اللہ کا ہے ان سب نے مل کر جو ہے وہ استقامت کے محاذ کو اتنا پرعزم اور اتنا سرگرم رکھا کہ آج جو ہے اس شخصیت اور اس شہید والا صفات کے جنازے سے دشمنوں کے کیمپ کے اندر جو ہے وہ تھر تھری تاری ہے، اور حزب اللہ اپنے عظیم لیڈروں کو دینے کے باوجود بھی اس وقت کامران اور سرفراز ہے۔ اور یہ تشییع جنازہ اور اس کی تاریخ اور اس کے اندر ایک غیر معمولی لوگوں کا لگاؤ، عرب دنیا ہو یا یورپ، پاکستان ہو یا ہندوستان، میں گزشتہ جیسے میں نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں کے اندر اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اسلام آباد، لاہور، کراچی، حیدرآباد، حتیٰ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے اضلاع جو ہیں وہاں پر بھی اجتماعات کے جو ہے پوسٹر دیکھے ہیں، اور شہید مقاومت کے ساتھ ایک وابستگی اور ان کے ساتھ تجدید عہد کے دن کے طور پر جو ہے یہ 23 فروری کو منایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ تقریباً سینکڑوں اس وقت جو ہے سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہیں وہ لائیو کوریج کے لیے اس وقت جو ہے وہ اپنے پروگرام مرتب کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہید جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی دشمنوں کے لیے ایک بہت ہی محکم آواز تھا، اور شہادت کے بعد ان کا خون جو ہے اس نے بھی دشمنوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا ہے۔
جی بے شک ایسا ہی ہے، تقوی صاحب نے اشارہ کیا، پوری دنیا میں جو عاشقان استقامت ہیں وہ اس حوالے سے مختلف پروگرام رکھ کر ان شہداء کو، خاص طور پر شہید مقامت کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ میسم حمدانی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میسم حمدانی صاحب، جلوس جنازہ ہے بیروت میں دو عظیم شخصیات کا، مجاہد شخصیات کا، سید مقامت حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی سید ہاشم صفی الدین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو شخصیات کو صرف اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ یہ فلسطین کے حامی و مددگار تھے، اور انہوں نے صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے باوجود فلسطین کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچا، اور اسی پاداش میں یہ درجہ شہادت پر بھی فائز ہوئے۔ تو فلسطین سے ان شخصیات کے لگاؤ، خاص طور پر حزب اللہ لبنان نے جو عملی طور پر فلسطین کا ساتھ دیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور تبریک اور تسلیت عرض کرتے ہیں اس عظیم واقعے کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ غم اب دوبارہ جو ہے وہ ہرا ہونے جا رہا ہے کل، کہ جب یہ تشییع جنازہ جو ہے اپنی عظمت اور اس شان و شوکت کے ساتھ ان دو بزرگ علماء، مجاہدین اور دنیا کے ایسے عظیم نامور شخصیات کی جو ہے وہ منعقد ہو، جنہوں نے اس دنیا کے اندر یہ ثابت کیا کہ مجاہد جو ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ان ہستیوں کو ماننے والا ہے کہ جنہوں نے یہ شعار دیا انسانیت کو کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جو ہے وہ آ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہم موت کو زندگی کا اختتام اور زندگی کا خاتمہ اور زندگی کی نابودی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ موت جو ہے پل ہے اس اپنے اصلی حقیقی عشق تک پہنچنے کے لیے، اس سعادت ابدی تک پہنچنے کے لیے، جس کو ہر مجاہد جس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ شہادت کے اس مرحلے کے ساتھ جو ہے وہ ہو، اور شہادت کے اس رتبے تک وہ فائز ہو۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو جس کو یہ نہیں سمجھ سکتے دشمن، اور جس کو یہ کفار جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں فرق ہے، وہ اس دنیا کو ہی اپنا ہم و غم اور سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ مومن اور مجاہد جو ہے وہ اس دنیا کو مزرعۃ الآخرہ سمجھتا ہے، اور آخرت کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے اس کو کھیتی سمجھتا ہے کہ یہاں سے اپنے اس کمال کی طرف جو ہے وہ پرواز کرے گا۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اور دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں جو ہے وہ تبریک و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور ایک دل جو ہے وہ ان حالات کے اندر، ان لمحات کے اندر مغموم ہے، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک غرور بھی ہے، ایک حماسہ بھی ہے، یہ ان مجاہدین کی جو ہے وہ تشییع جنازہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی سپر طاقت سپر پاورز کو جو ہے وہ چیلنج کیا اور ان کو جو ہے ناکو چنے جبوائے اور ان کو جو ہے اپنی اس فرعونیت کے اور اس جو ان کا غرور ہے اور جو ان کی گردن کے اندر سریا ہے اس کو انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ مومن جو ہے کبھی جو ہے آپ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ سرنڈر کر جائے یا آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا اسلحہ رکھ دے. نہیں, جس طرف آپ نے اشارہ کیا حقیقت بھی یہی ہے. دیکھیں کہ شہید سید حسن نصر اللہ جو ہے ان کا ترا امتیاز یہ تھا اور یہ رہے گا, اور اس راستے پر چلنے والے ہر مومن مجاہد کا ترا امتیاز یہ رہا ہے کہ وہ اپنے آئمہ کی تاسی میں اپنی ان تعلیمات کی روشنی میں کہ جو محمد والے محمد کے ذریعے ان تک پہنچی ہیں, ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ مظلوم جو ہے وہ مسلمان ہو, وہ غیر مسلمان ہو, وہ شیعہ ہو, وہ سنی ہو. نہیں, مظلوم جو ہے وہ مظلوم ہے اور وہ مظلوم کے حامی ہیں اور ظالم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, چاہے اس راستے میں ان کی جو ہے وہ موت ہی کیوں نہ آ جائے. شہید حسن نصر اللہ, دیکھیں دنیا میں بچہ بچہ جو ہے اس بات کو جانتا ہے کہ ایک انتہائی چھوٹے سے جغرافیہ کے اندر ایک محل وقوع چھوٹا سا ایک علاقہ ہے اس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے اور اس کو یعنی ان کی اگر خطابات آپ سنیں, ان کی جو ہے وہ آخری گفتگویں سنیں, اس سے پہلے کہ ان کی خطابات سنیں, تو متعدد مرتبہ شہید نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے ہم مارے جائیں, ہماری ساری قیادت ماری جائے, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ رہے, لیکن ہم اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اور اسی وجہ ہے کہ یہ وہ جو شعار انا للعہد کہ جس کو آج جو ہے وہ حزب اللہ لبنان جو ہے اس کو ایک سلوگن کے طور پہ رہ رہی ہے, اور شہید کی آتشی جنازہ کے اندر جو چیز سب سے بڑھ کر نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نہیں کہتے بلکہ خود اسرائیلی, خود صہیونی, خود اس غاصب ریاست کے اندر بسنے والا ایک ایک فرد اس کی گواہی دیتا ہے. جب شہید سید حسن نصر اللہ تقریر کرتے تھے, جب وہ جنگی حالات ہوں یا امن کا زمانہ ہو, جب آپ تقریر کرتے تھے تو ان کے غالباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مخاطب وہی صہیونی تھے کہ وہ اس کو سنتے تھے, دیکھتے کہ سید کیا فرما رہے ہیں, سید کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ان کو اس بات پر پختہ یقین تھا کہ سید نے جو وعدہ کیا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو بات سید کہہ رہے ہیں آج وہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے, اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ شہید نے فلسطین کو, فلسطینیوں کو, فلسطین کے مظلومین کو کہا کہ ہم آپ کی جو ہے مظلومیت سے پیچھے, اگر پوری دنیا بھی پیچھے ہٹ جائے تو ہم آپ کا ساتھ جو ہے نہیں چھوڑیں گے. طوفان الاقصی کا جب واقعہ ہوا, جب اسرائیل نے اپنے ان مظالم کی جو ہے وہ بھرمار شروع کی غزہ کے علاقے کے اندر, خان یونس کے اندر جو ہے وہ دوسری جگہوں پر, تو وہاں پر اس کے دوسرے دن حزب اللہ نے اس جنگ کو جو ہے وہ جوائن کر لیا, اور اپنے آخری قطرے خون تک آپ نے جو ہے وہ اس مقاومت اور مزاحمت کو نہیں چھوڑا. اور شہید کی شخصیت ایسی تھی کہ نہ صرف آپ نے لبنان کے اندر بلکہ آپ نے عراق کے اندر, آپ نے یمن کے اندر, آپ نے دنیا کی مختلف, آپ دیکھیں یورپ کے اندر جو لوگ جو ہے جو نوجوان نکلے یونیورسٹیوں کے اندر, ان کے دلوں میں شہید حسن نصر اللہ کی ایز اے سید مقاومت, ایز اے جو ہے وہ ایک مزاحمت کے لیڈر کے ایز اے جو ہے, اسی وجہ سے رہبر عزیز نے جو ہے رہبر انقلاب نے سید حسن نصر اللہ کو جو لقب دیا تھا وہ بہت شاندار اور بہت عظیم, اس کے اندر بہت معنی ہے. وہ کیا تھا کہ رہبر نے فرمایا کہ سید شجاع عرب, کہ آپ جو ہے عرب لیڈروں میں, عرب رہبروں کے اندر عرب اور شجاع کہ جو نہتے ہاتھوں, جو آپ جو ہے اپنی محدود وسائل کے ساتھ عالمی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ایک انچ جو ہے وہ آپ اس کے مقابلے میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں.
شکریہ ہم دانی صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تقوی صاحب, شہید کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالی, ہم دیکھتے ہیں کہ شہید سید حسن نصر اللہ جو ہیں وہ نہ صرف لبنان کے اندر لبنان کا معاشرہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شیعہ، سنی، کرسچن اور دوسرے مذاہب کے لوگ موجود ہیں اور بڑی آبادی ہیں ان کی، ان میں یکساں مقبول تھے، بلکہ لبنان سے باہر بھی عالمی سطح پر ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، تو ان کی مقبولیت کا راز کیا تھا؟
دیکھیں، ان کی مقبولیت کا راز دیکھا جائے تو حق کے ساتھ جڑے رہنا اور استقامت کے محاذ کو جو ان کے قائدین نے جو لاہ عمل، جو نظم العین ان کو دیا تھا، اس پر جو ہے قائم رہنا، اور جس چیز سے حزب اللہ لبنان نے اپنے آپ کو منوایا، اپنی تمام تر پالیسیوں کو منوایا، وہ حزب اللہ کے اندر جو تھا ایک یونٹی تھی، ایک اتحاد، اور حزب اللہ نے ہمیشہ اس اتحاد کو، یونٹی کو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک ایسا خوشگوار موقع فراہم کیا کہ کوئی بھی گروہ جو تھا وہ حزب اللہ سے ناراض نہیں تھا۔ آپ نے لبنان کے اندر بات کی، لبنان سے حلق کے لیے جی، اگر جہاں پر ہم دیکھیں کہ لبنان پر کسی طرح کی کوئی مثلا اقتصادی اعتبار سے ملک کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ فرنٹ لائن پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ دشمن جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ لبنان کے اندر جو ہے وہ تفرقہ پیدا کرے، عیسائیوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے، لیکن حسن نصر اللہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے تمام گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع کیا۔ اگر خدا نخواستہ عیسائیوں کے کسی گروہ کے اندر کوئی اختلافات تھے، وہ کون تھے کہ جنہوں نے سب کو ملایا؟ حسن نصر اللہ۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر کوئی اختلافی چیز پیدا ہوتی تھی، اس میں سب سے پہلے حسن نصر اللہ اپنا حصہ ڈالتے تھے، اور اس چیز پر وہ یقین رکھتے تھے کہ خدمت خلق جو ہے وہ انسان کو معراج تک جو ہے وہ لے کر جاتی ہے، اور اسی راہ پر وہ گامزن رہے۔ ایک اور چیز جو شخصیت کا نکھرنا تھا وہ یہ کہ کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ ناتوانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سا جو ہے جنوبی لبنان ہے، کتنی سی وہ زمین ہے، لیکن فلسطین پر جب، غزہ پر جب اٹیک ہوا، تو سید مقاومت نے جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے جو شمالی مثلا محاذ تھے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ صرف جو ہے وہ خبروں میں لے آئے، حزب اللہ نے ڈاکومنٹری طور پر جو ہے اس جنگ کے اندر اپنی برتری کو جو ہے وہ ثابت کیا، اور جہاں وہ کوئی کاروائی، کوئی آپریشن کرتے تھے، فوری اس کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کرتے تھے، اور یہ ویڈیو کا جاری کرنا جو تھا وہ غاصب صہیونی حکومت کے اندر اور ان کی رائے عامہ کے اندر جو ہے وحشت اور رعب و دبدبے کا سبب بنتا تھا، اور وہاں پر جو صہیونی کالونیاں ہیں وہ روز بروز خالی ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ وہاں پر کوئی رہنے والا جو ہے وہ نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حزب اللہ اور اس کی طاقت جو تھی، اور حزب اللہ نے جو اسٹریٹجی فلسطین کی حمایت میں اور فلسطینی محاذ اور استقامت کے حوالے سے اپنی جو پالیسی مرتب کی تھی، آپ نے ایسی ایسی کاری ضربے لگائیں حزب اللہ نے صہیونی محاذ پر کہ وہ محاذ جو ہے وہ تتر بتر ہو کر جو ہے وہ صہیونی محاذ جو ہے وہ رہ گیا۔ کیا وجہ تھی؟ خدا پر پختہ یقین اور عزم محکم کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے جو ہے اس مارکے کو سر کیا۔ جناب ہمدانی صاحب نے صحیح فرمایا کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ حزب اللہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، لیکن حزب اللہ کبھی بھی ان کے سامنے جو ہے وہ دباؤ میں نہیں آئی، بلکہ حزب اللہ پر نے ہمیشہ دباؤ میں رہ کر بہترین کارنامے انجام دیے، اور حزب اللہ کی ہی طاقت اور توانائی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ استقامتی محاذ، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، پورا کا پورا جو ہے وہ اتنی قوت بن کر ابھرا کہ ہم نے دیکھا کہ اس محاذ نے کس طریقے سے جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے عرب دنیا کے اندر جو مقام حاصل کیا، آپ دیکھیے کہ جب سید مقامت تقریر کیا کرتے تھے. یہ میں ایک سال پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں, جو سوشل میڈیا کی جو ذرائع ہیں ان کے اندر ریڈنگ جو ہے وہ ایک دم بہت بڑے مقام تک پہنچ جاتی تھی اور لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ حسن نصر اللہ کا آج جو ہے وہ خطاب ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ رائے عامہ کے اندر حسن نصر اللہ کی آواز کو سنا جاتا تھا. آج پوری دنیا جو ہے وہ شہادت کو مثلا 27 ستمبر سے لے کر آج جو ہے فروری کا مہینہ ہے, کتنا عرصہ گزر گیا ہے, لیکن اسفر بھائی یہ دن ایسا لگ رہا ہے یا آج کی رات کہ جیسے سید جو ہے وہ دوبارہ اپنے جاہ و جلال اور وہی خدا نے اس کو جو طاقت و معنویت عطا کی ہے ان دونوں شہید بزرگوار کی شخصیت کے سائے کے اندر جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے, آج اس کے اثرات جو ہے وہ ہم معاشروں کے اندر دیکھ رہے ہیں جی. اور وہ ذرائع جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں اگر کوئی نام لیا جا رہا ہے تو وہ حسن نصر اللہ ہے اور صفی الدین ہے.
بے شک ایسا ہی ہے. میسم حمدانی صاحب
جی جی,
ہم دیکھتے ہیں کہ استقامتی محاذ کے جو دو اہم رکن ہیں, غزہ میں اگر دیکھا جائے تو حماس اور لبنان میں اگر دیکھا جائے تو حزب اللہ, یہ دونوں جو ہیں انہوں نے صہیونی حکومت کو اس کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا. غزہ میں اس نے جو اپنے مقاصد بیان کیے تھے, ایک تو حماس کو ختم کرنا, کامیاب نہیں ہو سکا, قیدیوں کو چھڑانا جس میں وہ ناکام رہا, شکست سے دوچار ہوا, غزہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ جس میں اسے بری طرح سے ناکامی ہوئی, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہر طرح سے دھمکانے کی کوشش کی حزب اللہ کو کہ وہ فلسطین کی عملی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے, لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہی صہیونی حکومت. اس حوالے سے حسن نصر اللہ نے باشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو ہم غزہ اور فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جنوبی لبنان حزب اللہ اور غزہ اور حماس نے اور دوسری استقامتی تنظیموں نے جس طرح غاصب صہیونی حکومت کو اس کے مقاصد میں ناکام کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی وہ شاید نے کہا تھا نا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں, چراغ کی لو بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. تو یہ جی. وہ کردار ہے اور یہ وہ فکر ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتی اور نہ پہلے ختم ہوئی ہے نہ آئندہ جو ہے وہ ختم ہوگی. نہ صرف یہ کہ یمن میں یا لبنان میں مزاحمت ہوئی, مقاومت ہوئی, ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف مقاومت ہوئی. ہاں اب یہ ہے کہ کسی کے پاس جتنی استعداد تھی, جتنی توانائی تھی, اس کے پاس جتنی اس نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی اس کے مطابق اس نے کیا. مسلمان اقوام جو ہے آپ نے دیکھا کہ ساری اقوام جو ہے ان کا دل جو ہے فلسطین کے ساتھ, لبنان کے مظلوموں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اگرچہ مسلمان ممالک کے اندر جو غاصب حاکم ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو ہیں, لیکن اقوام جو ہے وہ آزاد ہیں, ان کی فکریں آزاد ہیں, ان کے دل جو ہے وہ آزاد ہیں. اور پھر یہ ان مسلمان اقوام سے بڑھ کر یہ فکر جو ہے وہ آپ نے یورپ کے اندر دیکھا, امریکہ کے اندر دیکھا, وہاں پر جو نئی نسل ہے, جو نوجوان ہے, اس نوجوان کی جو ہے وہ اس کے جذبات, اس کی فکر وہ ان غلامانہ افکار اور ان سوچوں کے اندر نہیں ہے. اور یہی شکست ہے, یہ بہت بڑی شکست ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے کہ اس کو اسکرین کے اوپر نہ دکھایا جا سکے, ہو سکتا ہے اس کو کسی گراف کے اندر جو ہے وہ نہ دکھایا جا سکے, ٹیبل کے اوپر نہ دکھایا جا سکے, لیکن حقیقی جو ہے یہ شکست ہے جو صہیونیوں کی اور اسرائیل کی تھی. آپ دیکھیں کہ مظلوموں کے خون کا یہ اثر ہوا, جہاں پر آپ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے اپنے اہداف بیان کیے تھے ان اہداف کو اچیو نہیں کر سکے ظاہری طور پر, یہ تو وہ بالکل آشکار شکست ہے نا اس کی. جو اس سے بڑھ کر جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو کچھ مت اور جو نظریہ اور جو کچھ ابھی تک اپنی مظلومیت ان صہیونیوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی دنیا کے افکار کے اندر, نئی نسل کے لیے جو کچھ انہوں نے جو ہے وہ پرانی سٹوریاں اور پرانی داستانوں کی بنیاد پر وہ سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی نئی نسل نے دیکھا کہ اصل ظالم تو آپ ہیں, اصل ہولوکاسٹ تو غزہ کے اندر ہے, یہاں تو بچے مر رہے ہیں, خواتین مر رہی ہیں, اور آپ ان کے مجاہدین کے ساتھ لڑنے کی تو آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. آپ کا یہی بس چلتا ہے کہ آپ ایک محدود علاقے کے اندر 80,000 کلو بم گرا دیں, آپ ایک محدود علاقے کے اندر عوام کو مار دیں, بچوں کو مار دیں. تو یہ تو جنگی اہداف جو آپ نے حاصل نہیں کیے, انہوں نے جو حاصل کیا, ہاں اور جو کچھ حاصل کیا وہ بھی اب ہاتھ سے دے بیٹھے. کس طرح کہ جب اس جنگ بندی کو دیکھا پوری دنیا کے اندر, غزہ کے اندر آپ دیکھ لیں, ہر مرحلے کے ساتھ کہ جس مرحلے کے اندر یہ قیدی جو ہے وہ آپس میں ایکسچینج ہوتے ہیں, اس ہر مرحلے کے ساتھ ان کی رہی سہی جو عزت ہے یا رہی سہی ان کی جو مت تھی وہ ساری ختم ہوتی نظر آتی ہے. اور یہ اب کسی کے ذہن میں شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ اس جنگ کو مکمل طور پر ہار چکے ہیں, نہ یہ کہ دوسرے یہ کہیں, خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے مبصرین آپ دیکھ لیں, ان کے بڑے بڑے دانش مند دیکھ لیں, ان کی جو ہے وہ سب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس جنگ کو ہار چکے. لیکن سوال ایک اور ہے, میں آپ کی توسط سے جو ہے وہ اپنی جی. مسلمان اقوام کے سامنے جو ہے پیش کر, سوال یہ ہے کہ اس شکست کے باوجود ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہماری جو عملی اقدام ہونا چاہیے, ہماری حکومتوں کا, ہمارے لوگوں کا, ہم کس حد تک کھڑے ہیں؟ آپ ابھی دیکھ لیں عالم اسلام کی کیا حالت.
بہت بہت شکریہ میسم حمدانی صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تقوی صاحب, ہم دیکھتے ہیں, اشارہ کیا حمدانی صاحب نے کہ کس طرح قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, اور یہ واضح اس بات کی دلیل ہے کہ صہیونی حکومت کو شکست ہوئی, اور اس نے جو کہا تھا کہ میں طاقت کے زور پر قیدیوں کو آزاد کرا لوں گی, اس میں ناکامی ہوئی, اور اب جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حماس بھرپور طریقے سے کھل کر سامنے ہے اور کس طریقے سے قیدیوں کو حوالے کر رہی ہے. 6 کے بدلے میں 600 سے زیادہ فلسطینی آزاد ہوں گے جی. تو حماس کی اس فتح کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل, دیکھیے حماس نے اس پورے 15 مہینے سے زیادہ کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جہاں پر قاسم صہیونی حکومت نے یہ کہا ہو کہ ہماری فتح جو ہے اس جنگ کے اندر ہو گئی ہے, بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ درست ہے کہ غزہ جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا, درست ہے کہ وہاں پر اس چھوٹی سی جگہ پر اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ بارود جو ہے وہ
جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا,
گرا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ غزہ میں یا فلسطین کے کسی بھی علاقے کے اندر جو ہے حماس جو ہے اس کا نام کہیں سے حذف نہیں کر پائے, اور حماس نے اپنی برتری کو اپنی جو ہے وہ عددی نہیں بلکہ اپنی جو آپریشنل برتری ہے اس کو ہر مقام پر جو ہے وہ آگے رکھا, اور غاصب صہیونی حکومت جو جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے غزہ کے نہتے عوام پر, ہسپتالوں پر, نرسوں پر, آنروا کے جو ہے کارکنوں پر, اقوام متحدہ کے مشنز پر, جو ریڈ کراس کے افراد تھے ان پر, سب پر اس نے جو ہے وہ
بنیادی تنصیبات
جو ہے وہ بس تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. لیکن جو اس کا ہدف تھا یہ کہ وہ حماس کو ختم کر دے گا, لیکن آج فقط اس قیدیوں کے تبادلے کی فلم اگر کوئی دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تبادلے میں بھی جو ہے وہ برتری حماس کی نظر آتی ہے, اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے, اس کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک حیثیت جو ہے, برتری جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے, اور حماس نے جس بہترین طریقے سے اس پورے قضیے کو جو ہے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے لے کر اور جنگ بندی کا جو یہ معاہدہ ہوا ہے اور قیدیوں کے اسیروں کے تبادلے کے حد تک, تو حماس نے اپنی شرائط پر اس جنگ کو جو ہے وہ بند کروایا اور اپنی شرائط پر جو ہے قیدیوں کا جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے ہو رہا ہے. تو بس پتہ یہ چلا کہ حماس کل بھی طاقت کے ساتھ موجود تھی, آج بھی طاقت کے ساتھ موجود ہے, اور آئندہ بھی طاقت کے ساتھ موجود رہے گی. یہاں پر اس بات کو میں بیان کرنا چاہوں کہ جب ابتدائی جو ہے وہ حملے کے ایام تھے غزہ پر, اس کے چند ماہ بعد جو ہے, حتیٰ کہ جو تھنک ٹینکس تھے قاسم صہیونی حکومت کی فوج کے اور حکومت کے, انہوں نے یہ پیغام دے دیا تھا نتن یاہو کو کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ حماس جو ہے وہ ایک نظریے کا نام ہے جی. اور نظریے کو جو ہے وہ بموں اور ٹینکوں اور بمباری سے جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا, لہذا یہ جنگ جو ہے یہ بے سود ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. لیکن غاصب صہیونی حکومت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے تئیں اس زوم میں رہا کہ میں اپنی برتری کو جو ہے وہ اپنے جو اس کے ایجنٹ ہیں امریکہ اور بعض یورپی ممالک ان کے ذریعے سے جو ہے وہ منوا کر رہوں گا, لیکن خود غاصب صہیونی حکومت کو اپنے اندر بھی اور محاذ پر بھی جو ہے جو شکست ہوئی ہے وہ حماس کی تدبر, حماس کی جنگی اسٹریٹجی, حماس کے اندر جو ہے اس کی قیادت نے جس یکسوئی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا, ان تمام چیزوں نے جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا, اور یہ جنگ جو ہے وہ حماس کے حق میں اور فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ تمام خواب جو ہے چکنا چور ہو جائیں گے کہ جو غزہ اور فلسطین کو لے کر بعض طاقتیں بنا رہی ہیں.
جی ہاں, بعض طاقتوں کی آپ نے بات کی ہے, اس میں ایک طاقت جو ہے وہ امریکہ کی ہے, جس کے اب نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا کہ غزہ پر امریکہ قبضہ کرے گا اور وہاں پر ہم جو ہے وہ جدید ترین کام کریں گے, اس کو بنائیں گے غزہ کو, جس پر شدید رد عمل ظاہر ہوا اور غزہ کے عوام نے کہا کہ یہ ہماری آبائی سرزمین ہے, ہم اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. اور اب ٹرمپ صاحب کا بیان ہے کہ وہ اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کریں گے. تقوی صاحب, آخر میں ایک دو منٹ کا وقت ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب سید حسن نصر اللہ زندہ تھے اور جب وہ خطاب کرتے تھے تو ان کا خطاب کس طرح لوگوں میں جوش و جذبہ بھر دیتا تھا, ایمان کی قوت بھر دیتا تھا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ شہید ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں وہی جوش و جذبہ ہے جو ان کی زندگی میں بھی تھا. تو حسن نصر اللہ کی زندگی اور پھر ان کا جلوس جنازہ.
جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. حزب اللہ نے بڑی شخصیات جو ہے وہ اس مقاومت کے راستے میں دی ہیں, سید عباس موسوی کی شہادت, سید حسن نصر اللہ کی شہادت, راغب الحرب کی شہادت, اس کے علاوہ خود آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہید کے والد بھی ہیں, اور حسن نصر اللہ کی فیملی جو ہے اس نے استقامتی محاذ پر جو ہے وہ بہت عظیم قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں, اور شہید کا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا اور استقامت کا محاذ ہمیشہ سر بلند رہے گا, اور شہید نے جو کہا وہ کر کے دکھایا, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسل بھی وہ سب کچھ کرے گی جو شہید اس دنیا میں کر کے گئے ہیں.
بے شک ایسا ہی ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور ہم نے دیکھا کہ قوم کس طرح زندہ ہے, بیدار ہے, اور اپنے شہید قائد کے مشن کو آگے لے کر چلے. خدا حافظ.
Thank you.